الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله العظيم. سورة حمیم سجدہ کا آخری رکوع ہے جو تلاوت کیا گیا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. اور جتنے پھل نکلتے ہیں ان کے خول میں سے، اور جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور پھر وہ ڈیلیور کرتی ہیں اس کو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ان کے علم کے موافق ہوتا ہے. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے، پکاریں گے کہ کہاں ہیں میرے شرکا، تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے، ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ کوئی بھی ہم میں سے ان کا گواہی دینے والا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں ہے، ہم سب موحد ہیں. اور پہلے ہی اللہ کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو لوگ پکارتے تھے وہ سب غائب ہو چکے ہوں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا وہاں. اور یہ جو پکارنے والے ہیں یہ سمجھ جائیں گے کہ آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ظنوا ما لهم من محیص. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ یہ فرمایا گیا تھا پچھلی آیتوں میں کہ جو آدمی ایمان لائے گا اور اعمال صالح اختیار کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو آدمی بدعملی کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب ہونے والا ہے، بدلہ کب ملنے والا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ بدلہ ملنے کے لیے جو جگہ بتائی گئی ہے، جو وقت بتایا گیا ہے، وہ قیامت ہے. تو اس سوال کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ پھر یہ قیامت کب آئے گی؟ تو بھائی قیامت کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سائل بن کر آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کے امور دین سے واقف کرا دیں، تو انہوں نے یہی پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا یہ اعلم من السائل. قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں پوچھا جانے والا اور پوچھنے والا، جو سائل ہے سوال کرنے والا، جو مسئول ہے جس سے پوچھا جا رہا، وہ دونوں برابر رہیں گے اس میں ہمیشہ. یہ حضور نے فرمایا، خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا. فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں خود نہیں جانتا، میں نہیں جانتا اس کو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں جو کوئی بھی سائل ہوگا وہ اور جو بھی مسئول ہوگا وہ دونوں برابر ہوں گے. بل مسئول عنہا یہ اعلم من السائل. سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سائل سے اس معاملے میں زیادہ جاننے والا نہیں ہے. بالکل پرفیکٹ ٹائم جو ہے کہ واقعتا قیامت کب آئے گی، اس کا اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا ہے. کیوں نہیں بتایا ہے؟ یہ اللہ پاک کی حکمت مصلحت ہے. البتہ اس کی علامتیں بتائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو ان کی علامتیں بتا سکتا ہوں، قیامت کی علامتیں میں بتاؤں گا. انت لدلمۃ ربتہا وانتر القفات العرات العالت رعاء الشائی یتطاولون فی البنیان. کہ ماں باپ کی نافرمانی ہو جائے گی اور اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی جگہ ماں باپ کے مالک بن جائے گی، اولاد غلام بن جائیں گے. ماں باپ اولاد مالک بن جائے گی، ماں باپ غلام بن جائیں گے. ایک مطلب یہ ہے اس بات کا، اور بھی بہت سے مطلب ہیں، چار پانچ مطلب ہیں اس جملے کے، ایک مطلب یہ بھی ہے. اور یہ ہے کہ بکریوں کے چرانے والے ننگے جسم اور ننگے پیر یہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں گے، اور نہ صرف کھڑی کریں گے بلکہ ایک دوسرے سے ہیلس کریں گے، کمپٹیشن کریں گے. یہ تطاول مطلب ہے ایک نے جتنا لمبا بنایا ہے دوسرا اس سے زیادہ لمبا بنایا ہے، تیسرا اس سے زیادہ لمبا بنائے گا، اونچی بنائے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں آپ نے بیان فرمائی. پھر جو دین سے متعلق علامات قیامت ہیں ان کی تو آپ نے بڑی تفصیلات فرمائی ہیں، اس پر مستقل علماء کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس کی تین قسمیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، علامات قریبہ، متوسطہ اور بعیدہ. علامات بعیدہ کا مطلب قیامت کے بہت دور ہونے سے پہلے ہی علامات ظاہر ہو جائیں گی، اور علامات متوسطہ درمیانی قسم کی علامات، اور علامات قریبہ جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی اس کی جو علامتیں ہیں، ان کو علامت کبرا بھی کہتے ہیں، بڑی بڑی علامتیں، دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتر آنا، سورج کا بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا، زمین سے ایک چوپائے کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کے مومن غیر مومن ہونے کی گواہی دے ڈالے گا، بڑی بڑی علامتیں ہیں. اور علامات متوسطہ وہ کہلاتی ہے جس میں آپ نے یہ سب احوال بتائے لوگوں کے، جہالت غالب ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا، شراب زیادہ پی جانے لگے گی، زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، حرج بہت ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قتل بہت ہوگا، بہت زیادہ لوگوں کی جانیں جائیں گی، حتیٰ کہ مارنے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کس چیز کو مار رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا چلے گا کہ مجھے کون مار رہا ہے، بس گولیاں کھول دی جائیں گی جتنے لوگ مرتے چلے جائیں. پٹاخے ڈال دیے جائیں گے, جتنے لوگوں کو مر جائے پتہ ہی نہیں چل رہا, نہ مارنے والے کو پتا ہے, نہ مارنے والے کو پتا ہے, حرج ہو جائے گا. زکات ادا کرنا لوگ جرمانہ سمجھیں گے, امانت اگر کوئی رکھا دی جائے گی کسی کے پاس میں تو وہ مال غنیمت سمجھے گا, کوئی چانس سمجھ رہے گا کہ بھائی یہ تو اچھا موقع مل گیا, چلو وہ واپس نہیں کرے گا پھر کبھی, امانتوں میں خیانت کی جائے گی. گانے بازے عام ہو جائیں گے, گھر گھر گانے بازے کی چیزیں پہنچ جائیں گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں یہ علامات متوسطہ کہلاتی ہیں. اور پھر وہ جو علامات زاہدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا خود جو ہے نا, وہ قیامت قیامت کی علامتوں میں سے, تاتاریوں سے جنگ ہونا وہ قیامت کی علامتوں میں سے, ترکوں کے ساتھ میں ہونا اس کی علامتوں میں سے, یہ حجاز سے آگ کا نکلنا یہ اس کی علامتوں میں سے, بہت سی ایسی علامتیں ہیں, ان کو علامات زاہدہ کہتے ہیں. علامتوں کے ذریعے سے تو بتایا گیا ہے کہ یہ قیامت کی علامتیں ہیں, اور باقی آپ خاص علم نہیں. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے, آپ دیکھیں گے کہ بعض بزرگوں سے اس طرح کی باتیں منقول ہیں, بعضوں کے مکشوفات ہیں جنہوں نے قیامت تک کے حالات کو بیان کیا, اس کے بعد قیامت آنے کو, لیکن اس کے بعد قیامت آنے کا بیان ہے, کب آئے گی اس کا بیان نہیں. اگر کسی نے اپنے کشف سے کچھ اور حالات بیان کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں, تو وہ بھی علامتوں کے ہی ذمن میں آئے گی چیز, وہ متعین کرنے کے ذمن میں نہیں آئے گی کہ وہ اس بات کو متعین کرے گا قیامت کب آئے گی, بقیہ یہ ہے کہ وہ آئے گی, کب آئے گی یہ بات معلوم نہیں ہونے سے یہ بات طے نہیں ہوتی ہے کہ نہیں آئے گی. عدم علم جو ہے, عدم وقوع کو, کسی چیز کا نہ جاننا کسی چیز کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے, یہ بہت بڑا اصول ہے اسلام کے اصولوں میں سے, کہ کسی چیز کو نہ جاننا اس چیز کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت سی اسلامیات, اسلام کی باتیں, دین کی باتیں, عقیدوں کی باتیں, اور عام انسانی سمجھ سے اوپر کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں اس میں یہی اصول لاگو ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کہ بات ایسی ہے ہی نہیں, آدمی بولتا ہے کہ بات ایسی ہے تو مجھے سمجھ میں آنا چاہیے, اگر یہ بات ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے, جب ہم کو معلوم نہیں ہے یہ بات تو اس کا مطلب ہے ہی نہیں ایسا. یہ کیا بات, کسی چیز کا نہ جاننا اس چیز کے نہ ہونے کو نہیں بتاتا, مستلزم نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ ایسا بھی ایسا ہی ہو. بہت سی چیزیں آپ نہیں جانتے لیکن ہوں گی, قیامت بھی انہیں میں سے ہے, یہ قیامت آنے والی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, حتمی چیز ہے, بقیہ ہے کہ کب آئے گی یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے. اکاد اخفیہ ان الساعت آتیہ اکاد اخفیہ, موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے لیکن میں اس کے چھپانے کے قریب ہوں, میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں, خدا کی یہ نہیں بتانا چاہتا. لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ ہر انسان کو اس کی سعی کے مطابق بدلہ دیا جائے, جو اس نے کوشش کی اس کا بدلہ اس کو ملنے والا ہے. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں کہ جن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, یہ خمس لا یعلمہن الا اللہ, قیامت کا سوال بھی انہی پانچ میں سے ہے کہ جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر, قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے, بارش اتارنے کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, یہ جو بادلوں کے اٹھتے ہوئے مانسون کے اٹھتے ہوئے یہ لوگ پیشگی طور پر متعین کر لیتے ہیں, تو یہ چونکہ قریب آ گئے ان کے مانسون وغیرہ کو دیکھ رہے, اسباب اس کے ظاہر ہونا شروع ہو گئے, اس لیے ایک حساب لگا لیتے ہیں, لیکن خود مانسون اٹھانے کا جو نظام ہے ان کو کیا معلوم. مانسون کے اٹھ جانے کے بعد میں اب اندازہ لگا لیں گے بھائی یہ پھرتے پھراتے پھرتے پھراتے اب برتنا شروع ہو جائیں گے, لیکن مانسون اٹھے گا نہیں اٹھے گا, اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا نظام بھی کبھی حتمی طور پر قابو میں نہیں آئے گا, یقینی کے ساتھ میں نہیں بولے, روزانہ آئے دن صبح میں کچھ بولتے ہیں, بولتے پوچھے ہوتا کچھ ہے, بولتے پوچھے ہوتا کچھ ہے. موسمیات کی پیشگیازی کرنے والے تخمین پہ چلتے ہیں ہمیشہ, اندازے پہ چلتے ہیں, اور ویسے یہ کہ اگر کسی قسم کے اندازے ہو بھی جائیں صحیح بھی ہونے لگے وہ, تو بھی اس بات کو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا, اس واسطے کہ وہ تو اس کے جب اسباب وجود میں آ گئے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما لیا تب یہ دیکھ کے بول رہے ہیں, ورنہ پہلے سے تو پیش تیاری یہ نہیں کر سکتے نا کہ بھائی آئندہ سال جو ہے نا ایسا ایسا ہونے والا ہے, اگلے سال کے اندر فلاں دن میں مانسون اٹھے گا, فلاں دن میں نہیں اٹھے گا, فلاں دن میں بارش ہوگی, فلاں دن, یہ سب کہاں سے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. بارش کہاں نازل ہوگی, کب نازل ہوگی, یہ سب اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت ینزل الغیث, اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ بارش کا اترنے کا نظام. اصل میں یہ ہے کہ بارش کے اترنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی رزق کا اترنا بھی ہے. اللہ رزق کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے سے رزق اتارتے ہیں. اسی سمائے رزقکم وما توعدون, آسمان میں تمہارا رزق ہے, تو بارش کے ذریعے سے رزق اترتا ہے. تو ارزاق کا جو نظام ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اصل میں, کہاں غلہ ہونا ہے, کہاں نہیں ہونا ہے, کتنا ہے, کس کو کتنا ملنا ہے, کس کو نہیں ملنا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ایسے ہی رحم کے اندر جو چیز ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. رحم مادر میں جو ہوتا ہے, رحم میں آ جانے کے بعد میں الٹراساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے جان لینے کا, جان لینے سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا, یہ ٹوٹتی نہیں بات یہ, بلکہ یہ ہے کہ جیسے پیدا ہونے کے بعد آدمی جان لیا جاتا ہے, ایسے ہی بن جانے کے بعد میں اس میں الٹراساؤنڈ میں دیکھ لیا جاتا ہے. مختلف تدابیر کے ذریعے سے, اسباب کے ذریعے سے, اسباب کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دینے کا نام علم حاصل کر لینا نہیں, وہ تو ہو چکا ہے آلریڈی. جس وقت رحم مادر میں کوئی انسان کے منتقل ہونے کی بات ہے, وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ پیدا ہوگا نہیں پیدا ہوگا, پیدا ہوگا تو کون پیدا ہوگا, لڑکی ہونے والی ہے اس کو یا لڑکا ہونے والا ہے, اس گھر میں لڑکی دی جائے گی یا لڑکا دیا جائے گا, کون سی روح بھیجی جانے والی ہے, یہ نہیں معلوم کسی کو. تو آنے کے بعد میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, اللہ ہی کو معلوم. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ویالنگ ماتل ارحم کا تعلق صرف میل اور فیمیل سے نہیں ہے, یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے یہ اللہ جانتا ہے, اس سے بھی ہے. اور پلس اس کتاب میں ہے کہ اس میں سعید کون ہے, شقی کون ہے, مومن کون ہے, غیر مومن کون ہے, جنتی کون ہے, جہنمی کون ہے, کیا عمل انجام دینے والا ہے, کیا عمل انجام دینے والا نہیں ہے, آیا زمین کو ظلم و فساد سے بھر دینے والا ہے یا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے والا ہے, جہالت چلانے والا ہے یا علم چلانے والا ہے, یہ مطلب ہے عالم معافی الرحمان کا, اس کو بھی شامل ہے. اور یہ سوائے اللہ کی کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں جانتا. اما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور کل کوئی آدمی کیا کام کرے گا کوئی نہیں جانتا. ہر آدمی اپنے طور پر یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں یہ جاب کر رہا ہوں, کنٹینیو کروں گا, اتنے سال میں ریٹائرمنٹ لوں گا, لیکن ایگزیکٹ اس کو یہ پتا ہو کہ کل کے دن واقعی وہ یہ کرنے والا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اگر ایسا کرنے والا ہو تو یہ روزانہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ پیر توڑ لیتے ہیں, ہاتھ توڑ لیتے ہیں, مسائل ہوتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ میں کبھی بھی پیش نہ ہے. جانے والا آفس کو جا رہا ہے, یہ سمجھیے کہ مجھے آفس کو جانا ہے, اور ادھر سے سیدھا دواخانے میں چلے جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کو کیا معلوم تھا کہ تار ٹنگ ٹوٹنے والی. 7 لاکھ آدمی روزانہ مرتا ہے, پتا ان لوگوں کو جو مرنے والے ہیں, آج کے دن ہم لوگ مر جانے والے ہیں. اور دن میں 7 لاکھ مرتے ہیں, رات میں 7 لاکھ مرتے ہیں, 24 گھنٹے میں 14 لاکھ آدمی مرتا ہے, ایوریج ہے یہ. یعنی حادثے نہیں ہوئے, زلزلہ نہیں آیا, کوئی پلین نہیں گرا, کوئی یہ نہیں ہوا, کوئی نہیں ہوا, تو قصہ ہے یہ. ہم لوگوں کا ایک انداز ہے جو تجزیہ کرنے والے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے, ایوریج نکالنے والے ہوتے ہیں کچھ. یہ 15 لاکھ کے 15 لاکھ جو ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, اور ہر دن یہ ہوتا ہے. اس لیے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کون کیا کرنے والا ہے کوئی نہیں, کوئی نفس نہیں جانتا, ہم بھی نہیں جانتے. 5 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے کسی آدمی کو نہیں پتا چلتا, رات میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں معلوم, صبح میں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں معلوم. اسی لیے مستقبل کا معاملہ ایسا ہے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر پہ اس پر یقین کرنے کی اور کوئی صورت نہیں, اور اپنی طرف سے گیس کرنے کی اجازت نہیں, ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا ایسا ہوں گا. بہت سے لوگ تو مستقبل میں اپنے معاملات کو ڈیپینڈ کر دیتے ہیں, میں ایسا کر دوں گا میرے کو اتنے پیسے آ جائیں گے, میرے کو اتنا نفع ہو جائیں گا, میں ایسا کر دوں گا لہٰذا اتنے پیسے قرضہ لے لوں گی, اکٹھے تماشا. اور اس میں سارے لوگ رکتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. قرآن پاک میں تو یہاں تک ہے کہ تم آئندہ کوئی کام کرنے والے ہو تو بغیر انشاء اللہ کے مت بولنا, نہ تقول النبی شہین انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. تم کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ یہ کہہ دو کہ میں کر دوں گا یہ کام, اللہ چاہے تو کر دوں گا, کروں گا نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا کیا نہیں کروں گا. اس لیے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, یہ علم جو ہوتا ہے بہت سی چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے. ایسا آدمی دنیاوی زندگی کے ساتھ میں قناعت پر راضی ہو جائے گا مگر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کل کس چکر میں پڑے ہیں. ایسا آدمی محتاط ہو جائے گا, کسی کا حق اپنے ذمے نہیں رکھے گا, کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. بہت سی چیزوں پر اثر پڑتا ہے اس عقیدے کا اور اس علم کا. وما تدری نفس بأی أرض تموت, اور کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں مرنے والا ہے, کسی کو نہیں پتا ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں. مجھے پڑھنا ہے کہ یہ ان کو کہتے ہیں مفاتیح الغیب, غیب کی کنجیاں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کا علم ہے. اس کو فرمایا کہ یہ ہی رد الرجم الساعۃ, اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم. اور اسی طرح سے جو پھلوں کے خول میں سے, پھلوں کے کور میں سے, گنتوں میں سے جو پھل نکلتے ہیں مختلف, اور دیکھیں گے کہ پھل نکلنے سے پہلے اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے, اس کو اکمام کہتے ہیں. اس کو آفتین بھی, اکمام کومن کی جمع کومن آفتین کو کہتے ہیں. جیسے آفتین میں سے ہاتھ نکلتا ہے باہر, ایسے پھل جو ہے وہ اپنے خول میں سے نکلتا ہے. تو فرمایا کہ جتنے پھل نکلتے ہیں اپنے خول میں سے, اور جتنے عورتیں حاملہ ہوتی ہیں, اور جو ان کو غزر حمل ہوتا ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے, اللہ جانتے ہیں. کیونکہ جو سورت شروع ہوئی تھی حامیم تنزیل السجدہ جو ہے, یہ اس کے اندر شروع میں یہ مضمون آیا تھا کہ جب اللہ وحدہ کی طرف ان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمارے لیے ہمارے دلوں میں پردہ ہے, ہمارے تمہارے درمیان میں آڑ ہے, ہم سننا نہیں چاہتے وغیرہ وغیرہ. توحید کی طرف جب بلایا جاتا تھا تو مانتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ جب قیامت میں لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی وہ کہاں ہیں وہ لوگ, وہ ینادی ہیں مینا شرکائی, جس دن اللہ پاک آواز دے گا ان کو کہ کہاں ہیں میرے شرکا. تو قال وعدنا کما منا من شہید, تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم نے تو کوئی بھی مشرک نہیں ہے, ہم نے کب کہا تھا, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں. سارے بدل جائیں گے, پہلے انکار کریں گے, پھر اقرار کریں گے, پھر انکار کریں گے. مشرکین کے تین بیانات آئے ہیں قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر. ایک جگہ ان کا اقرار آیا ہے, ایک جگہ ان کا انکار آیا ہے, پھر ان کا پہلے انکار آیا ہے, پھر اقرار آیا ہے, پھر انکار آیا ہے. ہم نے کبھی نہیں کیے تھے, ہم نہیں جانتے. جب اس قسم کی باتیں کریں گے تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں کو, ان سب گواہوں کو سامنے فرما دے گا, حتیٰ کہ انسان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اس کے منہ پہ, پھر اس کے سارے اعضاء و جوارے بولنے لگیں گے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. کیونکہ وہ کہے گا میں کسی کی بات مانتا نہیں, میں نے کیا نہیں ہے کام. آخر میں آدمی اس پر آ جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ بالکل مکر جانے کی وجہ سے کچھ نجات مل جائے, کچھ بچ بچاؤ ہو جائے, اس لیے مکرنے میں آ جائے گا. آزرنا کا معاملہ نامی شہید, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں ہم میں سے کوئی نہیں ایسا. ایک مطلب اس کا یہ ہے. ایک مطلب یہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کہیں گے کہ کوئی ہے نہیں یہاں پہ اس وقت جس کو ہم پیش کریں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مضمون بتانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب میں کہوں گا وہ کہیں گے کہ کوئی ہے نہیں کہ ہم آپ کو پیش کر سکیں گے, بھائی جس کو ہم ذریعہ سمجھتے تھے آپ کے تقرب کا. کیونکہ جب ان سے دنیا میں کہا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو, کسی کی پرستش مت کرو, تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہاؤلائی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سفارشی بن جائیں گے. بس ان کے سفارشی ہونے کی وجہ سے اور ان کے مقرب عند اللہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں, ہم ان کی پرستش کر دیں گے تو یہ اللہ کے نزدیک اللہ سے بول کے ہم کو اللہ سے راضی کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہمیں دلا دیں گے. بس اس لیے ہم کر رہے ہیں, مقصود اصلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہے ہماری, ہمیں اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. ان واسطوں کو ہم اس لیے راضی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے بھائی وہ سفارش ہمارے, وہ کہیں گے کوئی ہے نہیں کیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرمائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ جس کے پیچھے تم اپنی زندگی کھپا رہے ہو, قیامت میں تلاش کرو گے تو ملے گا نہیں, وہ آئے گا نہیں تمہارے کام کے لیے کہ بھائی میں نے فلاں فلاں کی پوجا کی تھی, اس کی پرستش کی تھی, اس کے پیچھے دوڑا تھا, اور وہ کل کے دن آج کے دن آئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا وہ سبب بنے, ذریعہ بنے, یہ ہونے والا نہیں ہے. تو وہ خود ہی کہہ دیں گے کہ ما منا من شہید, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا جو موجود ہو اس کے ساتھ یا وہ اس کو جو پیش کر سکے. وبن عنہم, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, وبن عنہم ما کانوا یدعون من قبل, جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے پہلے وہ سب غائب ہو جائیں گے. وبن ما لہم من محیص, اور وہ یقین کر لیں گے, ظنوا یا بمعنی یقین کے ہی ہیں, وہ یقین کر لیں گے کہ آج بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اس مضمون کو اللہ کا اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ جو کل کے دن پیش آنے والی بات ہے, اگر اللہ کی بات پہ یقین کر لے آج بندہ تو آج اس سے توبہ کر سکتا ہے. کل بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, بچنے کا آج ہی راستہ ہے. وہاں جانے کے بعد آدمی سوچے کہ کچھ راستے تھے, کچھ میں کر لوں گا, ایکسکیوز کر لوں گا, کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گا کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو بچا لوں, وہ نہیں ہونے والا ہے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. اب یہ انسان کی ایک طبیعت اور مزاج کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں, وہ ہے کہ آدمی متغیر اللون ہے, بالکل رنگ بدلتا رہتا ہے اس کا, ایک حالت پہ نہیں رہتا. اور اسی ایک حالت پہ نہیں رہنے کی وجہ سے ہی پہلے کچھ کرتے رہے, قیامت کے اندر کچھ بولیں گے, آگے ابتدا میں کچھ کرتے رہتے ہیں, بعد میں کچھ کرتے رہتے ہیں. جب ہماری طرف سے نعمتوں کا نظام چلتا ہے تو الگ بات چلتی ہے, جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو الگ انداز میں اختیار کرتے ہیں. تو بندے انسان کی کمزوری کو اللہ پاک بیان فرمانے کہ یہ جو طبیعت کے اندر تغیر ہے نا, اس کو دور کرنے کے لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. یہ ایک مزاج ہے انسان کا, جس کو محنت کر کے مظاہرہ کر کے اس کو بدلے, مزاج میں استقلال پیدا کرے, تغیر کو دور کرے, تلون کو دور کرے. تلون کہتے ہیں رنگ بدلنے کو. آدمی کا جو نفس ہے وہ برائی کی طرف لے کے چلتا ہے, نہ صرف لے کے نہیں چلتا بلکہ برائی کا حکم دیتا ہے, یعنی باضابطہ ڈومینیٹ کرتا ہے, چلاتا ہے زور ڈال کے. لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آدمی کو اللہ پاک نے عقل دی ہے تو اس کو اچھی بری چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے دھیرے دھیرے. لیکن وہ جو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے کا مرحلہ ہوتا ہے بڑا لمبا ہے وہ, اور وہ اس میں ایک بڑا وقت آدمی نکالتا ہے. ہر انسان اس میں ایک بڑا وقت نکالتا ہے, برسوں نکالتا ہے جس میں وہ اصحاب تلوین میں سے ہوتا ہے. تلوین کا مطلب ہے رنگ بدلنا, جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے, کالا رنگ ادھر رنگ ڈال دیں گے تو پورا اپنے آپ کو ادھر کر لیتا ہے, پیلا ڈال دیں گے تو پورا پیلا کر لیتا ہے, لال ڈال دیں گے تو پورا پیلا لال ہو جاتا ہے. وہ ایسی گھاس میں سے گزرے گا جو پیلی ہو گئی ہے تو خود بھی پیلا ہو جاتا ہے, ایسی گھاس میں سے گزرے گا جو ہری ہے تو وہ خود بھی ہرا ہو جاتا ہے. یہ گرگٹ کو خصوصیت ہے کہ وہ اصحاب تلوین میں سے ہوتا ہے, وہ رنگ بدلتا ہے. آدمی بھی جو ہے نا وہ متغیر اللون ہے, رنگ بدلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ خیر اور شر کے اندر بڑا رنگ بدلی کا ہوتا ہے. نیکی کی طرف چل پڑے تو چل پڑے, تھوڑے دن دے نہیں گئے پھر ایک دم برائی کی طرف چل پڑے, پھر اس کے بعد وہاں سے توبہ اللہ کیا پھر نیکی کی طرف آ گئے, پھر توبہ سے ایک دم پتا نہیں کیا شیطانی ہوتا ہے پھر برائی کی طرف چل پڑے. یہ کسی ایک کی خصوصیت نہیں ہے, یہ سب کی ہے. یہ خصوصیت ہے نفس کے اندر میں, جس کے پاس نفس ہے وہاں یہ ہوگا, اور سب کے پاس نفس ہے تو سب کے ساتھ ہے یہ چکر. تلون جو ہے نا آدمی کے اندر ہے. اچھا تو تلون میں بے شمار فروق ہوتے ہیں. نماز کا ایک آدمی پابند ہے لیکن بدتمیزی میں اپنی جگہ پر آپ ہے, جو دوسرے طریقے سے ایک بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں بھی برابر ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے, بیوی کے ساتھ اچھا نہیں, جیوی کے ساتھ اچھا ہے, ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں. نماز روزے کا پابند ہے, ظاہری شرح کا پابند ہے, سنتوں کا پابند ہے, شکل صورت سے ایسے لگیں گے بڑا ایک متقی پرہیزگار ہے, لیکن باقی چیزوں کے اندر معاملات میں بڑا گڑبڑ ہے, ڈیلنگ میں بڑا گڑبڑ ہے, وعدہ خلافی کی بڑی عادت ہے, سام چوری کی بڑی عادت ہے. یہ الگ الگ تلون کی بھی شکلیں ہیں بہت سی. ہر آدمی متلون ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اصحاب تلوین. نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ جو ہوتا ہے, لوامیت جو ہوتی ہے نا وہ تلون میں ہی ہوتی ہے اصل میں. اس کے بعد آدمی مجاہدہ کر کے, محنت کر کے, پتا مار مار کے پھر ایک چیز پہ رکتا ہے, جمتا ہے, تو پھر وہ اصحاب تمکین میں سے ہوتا ہے, پھر وہ جمتا ہے, اور وہ اصل میں آدمی کی اصلاح ہے. جب آدمی صحیح ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا صحیح. اور وہ صوفیہ کے پاس جو عام طور پر حاضری ہوتی ہے, ان کی خدمت سے تعلق کرنا ہوتا ہے, ان کی خدمت میں رہ کے ان کی ڈیوٹیاں سیدھی کر کے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر مظاہرہ کرنا ہوتا ہے, نفس کو آرام کرنے کے لیے اشغال ہیں, مراقبات ہیں, ریاضات ہیں, مجاہدے ہیں, وغیرہ وغیرہ جو چیزیں پہلے بزرگان دین کراتے تھے وہ اسی مقصد سے کراتے تھے کہ یہ مرحلے جو ہوتے ہیں یہ اس کے بغیر ہوتے نہیں تھے. نفس کے اس کے بعد وہ تمکنت آتی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ مشرکین کے اندر یہ تلون تھا, اس کو اس کے ضمن میں ایک مضمون ایک اللہ پاک بیان فرما رہے جو عام انسانوں سے متعلق ہے جو میرے اور آپ سے بھی متعلق ہے. فرما رہے کہ ایک تو یہ ہے انسان کی حالت کہ انسان ترقی کرنے سے تھکتا نہیں, لائس عمر انسان ہوں نہیں تھکتا ہے انسان من دعا الخیر, خیر کو طلب کرنے سے. خیر کی تفصیل عام طور پر مال ہے, مال و دولت کے حاصل کرنے سے آدمی تھکتا نہیں, اتنا بھی مل جائے کتنا بھی مل جائے کتنا بھی مل جائے یاد اور ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر تکان کا ایک یعنی طلب کا ایک حال اور ہرس کا حال یہ ہے کہ لا الہ نہیں آیا, اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. وہی مستح الشر فیعوس قنوط, اور اگر اس کو کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور قانط بھی ہو جاتا ہے. قنوط قنوط ایک ہوتا ہے قنوط قانط ہونا نون پے کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے قانط ہونا نون پوئے کے ساتھ. قانط قنوطیت سے مایوسی کا شکار ہو جانا وہ بھی مایوسی کے ہی معنی میں ہے, لیکن مایوس ہونا اندر سے تعلق رکھتا ہے اور قنوط ہونا باہر سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کی مایوسی ظاہر بھی ہو جائے باہر سے بھی ظاہر ہونے لگ جائے. فرمایا کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, برائی پہنچ جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, حالات آ جاتے ہیں, تو پھر وہ دوسری انتہا میں چلا جاتا ہے. ادھر حرص کی انتہا میں تھا, ادھر دوسری طرف جو ہے نا مایوسی کی انتہا میں. حالانکہ مایوسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس مرحلے پہ پہنچ گیا کہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے, ختم ہی ہو گیا بالکل. یا تو ایک درمیانی کیفیت میں نہیں ہے بندہ, ایک دم یا تو ایک دم آگے ہے حرص کے اندر اور یا پھر ایک دم یہ ایک مایوسی کے اندر آ گیا, اور دونوں چیزوں کے درمیان میں ہونے کا اثر ہے. اور پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا, اور اگر ہم اس کو ہماری طرف سے رحمت چکھا دیتے ہیں تھوڑی سی, من بعد ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اس کے بعد میں کہ اس کو تکلیف پہنچ گئی, تھوڑی تکلیف پہنچ گئی, حالات آ گئے, اس کے بعد میں رویا پلایا ادھر ہوا ادھر ہوا, کوششیں اتنی کی, ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیا. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو کہنے لگتا ہے یہ تو میرا حق تھا. یہ عجیب مسلمین مزاج ہے, ملنے لگتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں, تھوڑا سا نہیں ملنے لگتا ہے تو ایک دم مایوسی پہ آ جاتا ہے. نہیں ملنا تھا مایوسی میں آ رہا تھا, ہم نے اس کی مایوسی دور کرنے کے لیے تھوڑا اس کو دے دیا تو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا حق تھا, اس کو میں اس کا مستحق تھا, مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, اسی پہ قناعت نہیں کرتا, یہ کہتا وما اظن الساعة قائما, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی کبھی, قیامت بات نہیں آتی. یعنی اتنا حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اور بڑاپن اتنا آ جاتا ہے کہ تکبر کر کے کفر کی بات, شرک کی بات, بے دینی کی بات بے دھڑے زبان سے نکالتا ہے. وما اظن الساعة قائما, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي, اور اگر بالفرض آ گئی اور میں اپنے رب کے پاس میں چلا گیا, اندلی عنده للحسنى, تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھلائی ہی بھلائی ہے. جب یہاں مجھے اتنا ملا ہے تو وہاں کیوں نہیں ملے گا بھائی, جب یہاں مجھے ملا ہے تو وہاں کیوں نہیں ملے گا, وہاں اس سے بھی اچھا ملے گا. یہ کہتا ہے کہ پہلے تو آئے گی نہیں قیامت, لیکن اگر آئے گی تو مجھے کوئی غم نہیں ہے, اس وجہ سے کہ جب مجھے یہاں ملا ہے تو میرے استحقاق کی وجہ سے ملا ہے, اور جب مجھے میں مستحق تھا اس کا, جب اس وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے تو میں وہاں پہنچ کے کیوں مستحق نہیں رہوں گا بھائی, مجھے وہاں پہ بھی ملے گی. ایسی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے, اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں بندے کی. فلن نبی ان الذین کفروا بما عملوا, ہم ضرور بتانے والے ہیں کافروں کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے, جو کفر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, جب جیسی باتیں وہ کرتے تھے ایسے ہی انجام ان کے سامنے آیا ہے یا کچھ اس کا الٹا آیا ہے. فلن نذیقنہم من عذاب غلیظ, اور ہم ان کو سخت عذاب میں سے کچھ نہ کچھ ضرور چکھانے والے ہیں, ضرور ان کو چکھنا پڑے گا عذاب. اسی طریقے پر ایک اور حال بھی ہے جو انسانوں پر پیش آتا ہے, اس کے ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں, احسانات ہوتے ہیں اس پر, تو وہ اعراض کرتا ہے اور ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے. أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, مطلب یہ ہے کہ ناشکری والی زندگی میں گزر چلا جاتا ہے, نافرمانی والی زندگی میں چلا جاتا ہے, وہ ہم کو جانتے ہی نہیں پہچانتا نہیں, ہٹ گیا, نہ مسجد ہے نہ دین ہے نہ دینداری ہے نہ اتباع سنت ہے, یہ ہٹ کے چلنے کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ولاد میں ہٹا ہوا ہے. بنا بھی جانے دی, وہ ایک طرف کو ہو جاتا ہے, ہم نے احسان کیا. ویزا مست ہو شر, اور اگر انعام کرنے کے بجائے تھوڑی سی تکلیف اس کو پہنچ جاتی ہے, فضو دعا ان عریض, تو لمبی تھوڑی دعا شروع کر دیتا ہے. عریض کے چوڑی کے ہیں, وہ دن میں تھوڑی تھوڑی دعائیں شروع کر دیتا ہے, یعنی وہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کر دیا, وہ میرے ساتھ کر دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دعا زیادہ کرنا تو پسندیدہ ہے لیکن اس کیفیت کے ساتھ میں کرنا ہے, اس وجہ سے کرنا یہ نا پسندیدہ ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی محتاج ہے کسی چیز کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس طرح سے دعا کرے, اور ایک ہے کہ مزاج کے ناشکری پن کی وجہ سے جب تک مل رہا تھا اس وقت تک تو اس نے کسی قسم کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما برداری, وفاداری, اطاعت, شکر گزاری کا کوئی جذبہ نہیں رکھا, اور جب مصیبت آ گئی تو پھر اچانک حاویلہ شروع کر دی. یہ اصل میں شکایت کے معنی میں, دعا کے معنی میں نہیں ہے. پھر لوگوں کے سامنے شکایت کرتا پھرتا ہے, ہمارا برائی کرتا رہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ظاہر کرتا رہتا ہے, اس معنی میں فضل دعا مریض. یہ دو تین آیتیں جو ہیں, ان دو تین آیتوں میں عام انسانوں سے متعلق کچھ مضامین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کافروں سے متعلق بھی مضامین ہیں. باعث سے مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے چاہتے کیا ہے اس کے مزاج کے اعتبار سے, اس کو دوسری جگہ پر اللہ نے بیان فرمایا ہے سورہ فجر کے اندر بھی. وہاں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ جب ہماری یہ دنیا کے اندر جب تک انسان ہے وہ آزمائش کے نظام میں ہے, ہم آزمانا چاہتے ہیں اس کو. یہ آزمانا جو ہے ایک ہوتا ہے اختیاری اعمال کے ذریعے سے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, حج کرو, یہ ایک آزمائش, یہ ہے امتحان ہے, یہ بھی یہ کرنا پڑے گا. اور ایک آزمانا حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے, غیر اختیاری چیزوں میں آدمی کو آزمانا, وہ اختیاری آزمائش ہے, یہ غیر اختیاری آزمائش ہے. اس غیر اختیاری آزمائش میں دو طرح کی صورتحال انسان کے ساتھ ہے, اس کی موافق تباہ چیزیں پیش آئیں گی, نعمتیں ملیں گی, راحتیں ملیں گی, اور اس کے مخالف تباہ چیزیں پیش آئیں گی, تکلیف ہوگی, مصیبت ہوگی, پریشانی ہوگی. اور یہ دونوں آزمائش کی شکلیں ہیں, اور ان میں سے ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو, نہیں. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے, فاکرمہ ونعمہ, اکرام کرتا ہے اور نعمتیں اس کو دیتا ہے, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے بڑی میری عزت افزائی کی, یقول ربی اکرمن. واما اذا ما ابتلاه, اور جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے, فقدر علیہ رزقہ, اور روزی اس کی تنگ کر دیتا ہے, حالات اس پر لے آتا ہے معاش کے, فیقول ربی احانن, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, یہ دونوں باتیں غلط ہیں. یعنی ان دونوں باتوں پر یہ نتیجہ مرتب کرنا, یعنی صبرہ لینا, اس کا نتیجہ اخذ کرنا, یہ صحیح نہیں ہے, دونوں غلط ہیں. جس کو ہم نے نعمتیں دی ہیں وہ کوئی اکرام نہیں کر دیا, وہ بھی آزمائش تھی, وہ بھی آزمائش ہے. اس کے بعد میں اس نعمتوں کا شکریہ اس نے ادا کیا نہیں کیا, نعمت والی لائف میں اس نے زندگی کیسے گزاری, اس پر ایک نتیجہ مرتب ہونے والا ہے قیامت میں, وہاں سامنے آئے گا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا کہ نہیں کیا. اگر اس کے بعد اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو پھر وہ اکرام کی علامت ہے, پھر وہ عزت افزائی ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع, داری کا یوم التغابن, جب جمع کرنے کے دن تمہیں جمع کر دیا جائے گا, وہ تمہارے اونچ نیچ کا دن ہے. یہاں کاروبار چل گیا, پیسے زیادہ آنے لگ گئے, مکان اچھے بن گئے, سواری اچھی مل گئی, سہولتیں میسر ہو گئی, بچوں کی تعلیم وغیرہ ہونے لگی ہے, فیس وغیرہ اچھی نکل رہی ہے, کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہونا ابھی طے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا ابھی طے نہیں ہے, ابھی امتحان کے پروسیس سے آدمی گزر رہا ہے. وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ اس حالت میں جب اللہ نے رکھا تھا تو اس نے اللہ کی کتنی بندگی کی ہے, کتنی فرما برداری کی ہے, کتنے اللہ کے حق ادا کیے ہیں, کتنے اس مال کے ذریعے سے دین کی خدمت کی ہے, دین کو پھیلایا ہے, دین کو جمایا ہے, دین کو ترقی دی ہے, انسانوں کے کام آیا ہے, ان نعمتوں میں رہ کر اللہ کی بندگی کیسے کی ہے. ابھی نہیں یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا, ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا مرنے کے بعد تک. اور صحابہ نے فرمایا کہ یہ جو امتحان ہوتا ہے یہ بہت سخت ہوتا ہے, عام طور پر لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں, اس امتحان میں زیادہ لوگ فیل ہونے والے ہوتے ہیں. اور یہ قرآن شریف میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ جو اکثر ہم شاکر, آپ کے بندوں کی خاص بات یہ ہوگی کہ شاکر نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی, شکر گزار بننے نہیں دوں گا, نعمتیں ملیں گی بغاوت پہ ڈال دوں گا, سرکشی پہ ڈال دوں گا, شکر گزار بننے نہیں دوں گا. اور اللہ نے شیطان نے تو یہ کہا جب آسمان سے آ رہا تھا, اللہ پاک نے جب حالات بیان کیے انسانوں کے تو اس نے اللہ پاک نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا, وہ قلیل من عباد یہ شکور, میرے بندوں میں شکور بہت ہی کم ہوتے ہیں. شکر ایک بہت بڑا وصف ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو پہچاننا, اور اس نے اللہ کے حق کو پہچاننا, اور اس میں بندگی پوری رہنا، فرما برداری ہونا، سرے منہ انحراف نہیں ہونا، نہ اس نعمت کو استعمال کرنے میں ہونا، نہ اس کے استعمال کرنے کے بعد میں جو کچھ اللہ نے اس میں طاقت دی ہے اس میں ہونا. نعمت مل گئی، یہ نہیں ہے کہ فضل ہو گیا، فضل ہونے کے لیے بھی ٹائم باقی ہے، فضل ہوا نہیں ہوا بھی نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طریقے پر اگر ایک آدمی حالات میں ہے، اس کی جاب نہیں ہے، قرضے میں پھنس گیا ہے، صحت کے اعتبار سے کوئی پرابلم ہوا ہوا ہے، بیماریاں ہیں، بچوں نے تنگ کیا ہوا ہے، بیوی نے تنگ کیا ہوا ہے، شوہر نے تنگ کیا ہوا ہے، حالات پریشان کن ہیں، یہ نہیں کہ گردش میں آ گیا، اس کا ستارہ گردش میں ہے، نہیں ابھی یہ گردش میں نہیں ہے، گردش میں آنے کے لیے تھوڑا ٹائم باقی ہے، پتا نہیں گردش میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ ایک امتحان ہے، آدمی صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے کہ بھائی ان کی ملکیت ہے، ان کا میں وہ میرے مالک ہیں، جو چاہے تصرف کرے میرے حالات، میرے مال میں، میری جان میں، میرے حالات میں، تصرف کا ان کو حق ہے، وہ اسی طرح مجھے رکھنا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. تھوڑے دن ہیں امتحان کے، تھوڑے دن زندگی میں وہ مجھے سہنے ہیں، سفارنے ہیں، اگر اس میں صبر کر لیا امتحان پاس ہو گیا. اور یہ امتحان اکثر میں نے بہت زیادہ مقدار میں لوگ پاس کر لیتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان آسان ہوتا ہے، تو صحابہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جب مصیبتوں والے امتحان میں ہم ڈالے گئے تو ہم نے بہت آسانی سے اس کو پاس کر لیا، جب نعمتوں والے امتحان میں ہم ڈالے گئے تو پاس تو ہم نے پھر بھی کر لیا لیکن آسانی سے نہیں کیا. ابتلینا بالصبر فصبرنا، ابتلینا بالضراء فصبرنا، وابتلینا بالصبر فصعبت علینا. جب مصیبتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم نے صبر کر لیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے پاس ایمان اتنا قوی تھا، اتنا طاقتور تھا کہ کوئی مصیبت جو ہے ان کو ہلاتی نہیں تھی. اور ہم جو حکایات صحابہ پڑھتے ہیں، حیات صحابہ پڑھتے ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، وہ اصل اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ اس دنیا میں سختی والی اور تکلیفوں والی آزمائش کا ایک سیٹ اپ ہے، ایک نظام ہے، ایک پیکج ہے. وہ پوری دنیا کے انسانوں کی تاریخ اٹھا کے، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایک پیکج ہے جس کے اندر حالات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کسی جگہ کے مسلمان یہ نہیں بول سکتے کہ ہم ہمارے پہ نہیں ہے مصیبت، بلا پہ ہے مصیبت، یہ نہیں بول سکتے. سب جگہ ہے معاملہ، یہ اجتماعی بھی ہے، انفرادی بھی ہے. بلکہ ہم تو اپنی آنکھوں سے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ہم نے یہی دیکھا ہوا ہے کہ اگر ماں باپ وہ اپنے بچپن میں کسی بڑی مصیبت سے گزرے ہیں، بڑے مراحل سے، بڑے صبر آزما حالات سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا ہے، تو اولاد آتے آتے ایک دوسری طرح کی حالت میں گر جاتی ہے. ان پر آزمائش کا ایک دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے، دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے، اسے میں وہ نکل گئے. کہیں فتنے، کہیں فسادات، کہیں دشمنوں کا تسلط، کہیں آپس کا سر بٹا ہوا، کہیں لڑائی، کہیں جناب ترک وطن کرنے پر مجبوری، کہیں ریفیوجی ہو جانے پر مجبوری. آپ پورے مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ سے دیکھتے آئیے کیسے کیسے حالات میں گزرتی رہی، گزری ہوئی. تو ایک پیکج ہے یہ ہوگا. وہ صحابہ کے واقعات اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا، ایسا کامل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک اور خالق سمجھنا، اور مالک ہونے کی وجہ سے اپنے مملوک میں ہر قسم کے تصرف پر راضی رہنا، ایک ایسا ایمان کے ساتھ میں ریلیٹڈ معاملہ تھا حضرت صحابہ کا کہ وہ جس قسم کے بھی حالات کو بھٹی میں ڈالے گئے آزمائش کے، ان کا ایمان ہلا نہیں تھا. وہ ہے حیات صحابہ اور حکایات صحابہ سے مخصوص. لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان سکھانے کے لیے تھا. علماء نے فرمایا کہ ایمان سکھانے کے، ایمان سیکھنے کے مرحلے میں آدمی اتنا ایمان پہ جمتا نہیں، سیکھنے کے بعد جمتا ہے. بھائی کسی کو آپ چٹائیوں کے اوپر لٹا رہے، یعنی گرم ریت کے اوپر لٹا رہے ہیں، دھوپ تپتی ہوئی دھوپ میں، انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، رسی ڈال کے گھسیٹ رہے ہیں، اور جناب والا مار رہے ہیں کوڑے کوڑوں سے، باری باری مقرر کر کے چٹائیوں میں لپیٹ کے دھواں دے رہے ہیں، اور وہ سوائے احد احد کے کچھ نہیں بول رہا، تو وہ ایمان سیکھ رہا ہے یا سیکھا ہوا ہے؟ وہ سیکھا ہوا ایمان والا ہے. سیکھنے والا ایسے موقع پر کوئی غلطی نہیں کرے گا، یہاں تو ان سے کوئی غلطی ثابت ہے نہیں. یہ لکھا ہوگا میں نے ابھی میں حضرت تھانوی کا مضمون سنا رہا ہوں آپ کو. فرمایا کہ یہ صحابہ کے وہ واقعہ, صحابہ کے اندر دو مرحلے تھے. ایک یہ کہ صحابہ ایمان لاتے ہی ایمان کامل ہو جاتا تھا, کسی صحابی کا ایمان ناقص نہیں رہتا تھا. صحابی کو ہی ایمان ہمیشہ صحابی ایمان لاتے ہی کامل ہو جاتا تھا. جب صحابی کا ایمان کامل ہو جاتا تھا تو نبی کا ایمان, یہ تھوڑی کہ نبی کو بھی ایمان سکھانا پڑتا تھا, یقین سکھانا پڑتا تھا. بعض مرتبہ بات پوری نہیں معلوم ہونے سے آدمی ایسی سب بات کر جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک عرب جماعت آئی تھی, ترجمہ میں کر رہا تھا, حیدرآباد کی بات ہے. وہ بیان کرتے کرتے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا. عرب جو ساتھی تھا ہمارا, موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. قال ہی ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ, قال ہی عصایا توکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی بها مآرب اخرى, قال القیا یا موسیٰ فالقاها فإذا هی حیۃ تسعیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا, وہ سانپ بن گیا. وہ بھاگنے لگے موسیٰ علیہ السلام, اور وہ کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ میں اب ایمان سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے تو کہا لا تخف, موسیٰ ڈرو مت, پکڑو اس کو, ہمارے حکم پر یقین لاؤ, ہم ہم پر یقین. ابھی موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا جا رہا. اب میں تن بدن آگ لگ گئی میرے کہ نبی کے ساتھ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو میں نے کہا یہ بول رہا مگر غلط بول رہا ہے. تو خیر مطلب مزاج میں ہے تھوڑا سا پگڑ پنا تو تھا ہی تھا. میں نے کہا یہ حضرت یہ بول رہے ہیں. پھر میں نے اپنی تقریر کر دی جو بھائی سے مولوی ہونے کے ایک آدمی کو کرنی چاہیے موسیٰ علیہ السلام کی شان کے موافق. اصل بات یہ ہے کہ وہاں ویسی بات نہیں تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا تبعی تھا, اور تبعی احساسات پیغمبروں میں عام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کامل ہوتے ہیں. رنج کی جگہ پر رنج ہونا, تکلیف کی جگہ پر تکلیف ہونا, احتیاط کی جگہ پر احتیاط ہونا, خوف کی جگہ پر خوف ہونا, یہ انسان کی طبیعت ہے. اور طبیعی خواص پیغمبر میں کامل درجے میں ہوتے ہیں. لہذا یہ چیز ہونا ان کے ایمان کی کسی قسم کے نقص کی بات نہیں ہوتی. وہ پیغمبر کو ایمان ایسا سکھایا نہیں جاتا کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ کامل ایمان دیا جائے, ایسا نہیں ہے. تھوڑی ہوتا بھائی, وہ نبی بنا لیے گئے تھے. وہ تو ایمان تھا ان کے پیدا سے, کامل ایمان تھا ان کے پاس. پھر وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہ کے آیا ہے. یہ ان کی صحبت میں 10 سال رہ کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے آ رہے تھے نا. وہ حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں, 10 سال رہے ان کی خدمت میں, اور بکریاں چرا کے رہے, اور کس کس مرحلے سے نہیں گزرے ہوں گے. اور اس کے علاوہ پیغمبر شروع سے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وحی آنے سے پہلے سے ہی ان کے اندر ایمان ہوتا ہے, ایمان میں کمال ہوتا ہے ان کے. ایسے حضرت صحابہ کا معاملہ ہے, جو کسی بھی کوئی بھی ولی صحابہ کے مرتبے تک جو نہیں پہنچ سکتا, اس کا سیکرٹ یہی ہے کہ فیض نبوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض صحابہ کو ایمان کی وجہ سے ملتا تھا وہ فوراً کامل کر دیتا تھا. صحابہ فوراً کامل ہو جاتے تھے. یہ جو حالات ان لوگوں کے ساتھ میں آتے رہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کمال کے عملی مشقیں ہوتی ہیں. وہ کمال پیدا کرنے کے لیے نہیں تھا, ایمان کامل کرنے کے لیے نہیں تھا. اس ایمان کے کمال کی بن فیل شکلیں جو ہوتی ہیں, ایک بہترین کاتب ہے, ایک بہترین کاتب سے بہترین کتابت کرانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تھا وہاں پہ. ایک بہترین ڈرائیور سے بہترین ڈرائیونگ کرانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے پریکٹیکلی, ایک بہترین جو ہے نا ٹائپ رائٹر سے بہترین ٹائپ کرانے کا جو پریکٹیکلی مرحلہ ہوتا ہے وہ سکھانا نہیں تھا وہاں پہ. وہ بلکہ اس وصف کا جو ان میں کامل درجے میں آیا ہوا تھا اس کا اظہار تھا. اسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ بات تھی کہ حالات میں وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آتا تھا. آپ ان کو جلا دو, ان کو مار دو, ان کو کاٹ دو, ان کے ٹکڑے کر ڈالو, ان کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو, کچھ بھی کرو, تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ پڑھا جاتا ہے. دعوت والے راستے میں بھی, تبلیغ کے راستے میں بھی حیات صحابہ اسی لیے پڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب میں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں اس میں ان کی ایمان کی آزمائش کے حالات ہیں, اور ایمان والوں کے ساتھ میں یہ رہتا ہی ہے تقریباً. اور جب قیامت کے قریب نہ بھی ہو تو جب سے مسلمانوں کا ایک نظام ہے وہ ہے یہ سلسلہ. اب ہمارے بچپن میں ہم حیدرآباد کے لوگ ہیں, حیدرآباد میں جو پولیس اسٹیشن گزرا ہے لوگوں کے اوپر وہ کیسا گزرا ہے ہم جانتے بھی نہیں تھے. ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, وہ عمر آئے تھے گزر کے نکل گئے وہ لوگ, نہ جاتے نہیں. وہاں والوں کے سوچ ساتھ میں یہ تھا, ایسی بات ہے نہیں دوسری طرف ہندوستان کے دوسرے حصے میں وہ ہوا, پھر غدر کا واقعہ پیش آ گیا, پھر تختی میں ہند کا واقعہ پیش آ گیا, پاکستان جانے والوں کے ساتھ میں کیا مصیبتیں پیش نہیں ہیں, وہاں رہنے والوں کے ساتھ میں کیا مصیبتیں پیش نہیں ہیں. اب جو آپس میں وہ یزید قباد اور تم باسباد میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرپٹا ہوا لڑائی ہو کے کیا کیا واقعات پیش نہیں آتے, ہمارے پاس ہندو مسلم فسادات میں کیا کیا واقعات نہیں ہوتے. آپ رشیا چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, کسی عرب ملکوں میں چلے جائیں, فلسطین چلے جائیں, بیرون اور لبنان چلے جائیں, بیروت چلے جائیں, اور جناب کسی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ہائی لینڈ, الا بلا, سوڈان, سومال, کہیں کے بھی مسلمان کو آپ دیکھیں گے کہ سکون سے نہیں ملے گا, آپ کو حالات میں رہے گا. یہ ایمان کی ایک آزمائش کا مرحلہ رہتا ہے, وہ سنایا اس لیے جاتا ہے, بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک آدمی کو جب حالات سے تکالیف سے گزرنا پڑے تو ہر چیز گوارا ہے, ایمان بیچنا گوارا نہیں ہونا ہے. سب صبر کر جاؤ, پی جاؤ, جھیل جاؤ, عافیت مانگو اللہ سے کہ اللہ برداشت نہیں ہوگا مجھ سے, کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں, آپ مجھے عافیت عطا فرمائیے. حضور نے پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے عافیت مانگو, پناہ مانگو کہ ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, امتحان کے قابل نہیں ہیں, ہم امتحان نہیں دے سکتے, یہ سب مانگو اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر آ گئی ہے ایک چیز تو پھر آپ کو جھیل نہیں جھیلنا ہے, اس کو جھیل جاؤ, اس کو صبر کر جاؤ, شکوا مت کرو اللہ تعالیٰ سے, رو پلاؤ, اس میں کوئی منع نہیں ہے. رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے, جتنا رونا ہے روئے آدمی, شکایت کرنا یہ صبر کے خلاف ہے کہ آپ ہمیں ملے تھے, آپ کو ساری دنیا پڑی گئی, آپ نے ان کافروں کو, ان بےمانوں کو آپ نے اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے, اور ان لوگوں کے لیے حور سب مہیا ہیں اور ہمارے لیے خالی بھاگے حور ہیں. یہ تو علامہ اقبال نے جب شکوا میں کر دیا تھا کام, سر جواب بھی دیا پھر انہوں نے, اصل وہ انہوں نے نہیں شکوا کیا تھا, انہوں نے ہمارے مزاج کی ترجمانی کی ہے شکوے میں. علامہ اقبال شاکر نہیں تھے, وہ تو عارف آدمی ہے, صاحب معرفت آدمی ہے, انہوں نے شکوا نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے, ہمارے شکوے کو بیان کیا انہوں نے, بیان کا طریقہ اللہ نے ان کو دیا تھا کہ تم بچے تو ایسا بولتے ہو, یہ مطلب تھا ان کی بات کا, اسی وجہ سے جواب شکوے میں انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا. شکایت نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے, حالات آئیں گے, اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مصیبتوں کے اندر حالات جب, مصیبت والے حالات جب آئیں گے تو اس کو مصیبت سمجھنا یہ جھوٹ ہے, وہ آزمائش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی آزمائش فرما رہے ہیں, صبر کی آزمائش فرما رہے ہیں, دین پر جمنے کی آزمائش فرما رہے ہیں, مجاہدہ کروا رہے ہیں, اور یہ مجاہدہ جو جتنا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اس کو اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ لگایا تو کہ ان کو سب سے زیادہ نوازا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ سب سے زیادہ کیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ نوازنا تھا. اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے نبی ہیں, معراج میں جاتے ہیں, آسمان پہ چلے گئے, لیکن جب دشمن پیچھے چلے گئے تو غار ثور پہ چڑھ جانا تھا. جس پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا گیا اس کو غار ثور پہ چڑھانے کی ضرورت تھی کیا دشمن سے بچانے کے واسطے؟ حالات ہیں, ان حالات میں تم ریگولر انداز میں نمٹو, اس سے جو حالات رہیں گے اس میں ریگولر انداز میں نمٹو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگا دیا معاملہ, ایسے بھیج دیا پیدل, سوال ہی نہیں ہے نا, پیدل جاؤ. جس کے لیے جنت سے براق آیا تھا اس کے لیے طائف تبلیغ کرنے کے واسطے گاڑی نہیں آ سکتی تھی کوئی؟ نہیں, ویسا نہیں ہے, دنیا کا ایک نظام ہے یہ, اللہ پاک کی بڑی حکمتیں متحرکیں ہوتی ہیں. جاؤ پیدل جاؤ, وہ پیدل جا کے آ رہے ہیں, پھر وہاں پہ دشمنوں کو لگا دیا, انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے, وہاں سے پیدل واپس آ رہے ہیں, بےہوش ہو گئے مار کھا کھا کے, خون میں ڈوب گئے, خون میں نہا گئے, حضرت زید نے کندھے پہ ڈال لیا آخر میں آپ کو, پھر اس میں لے جا کے انگور کے باغ میں لے جا کے آپ کو بٹھایا, سنایا تھوڑی دیر, پھر اس میں پانی چھڑکا, پھر آپ کو ہوش آیا. حالات مدینے میں بڑا چھپ چھپ کے جا رہے ہیں, ہجرت کر کے تین دن تک غار ثور میں چھپے رہے, پھر وہاں سے پھر 13 دن میں پہنچے. راجے کے پہلا جو سفر تھا حضور کا وہ 13 دن میں ہوا ہے سفر, یہ طے مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک ہجرت کا. یہاں کے جو حالات تھے وہ بھی ایسے رہے, مدینہ منورہ جانے کے بعد میں کیسے مجاہدے نہیں تھے, وہاں پہ کوئی زیادہ بادشاہ والی زندگی تھی بھی, وہاں بڑا محل ہو گیا تھا, بہت بڑا قلعہ تھا, اس میں جناب حسن قدم تھے, لوگ پکانے والے تیار تھے, 10-20 جو ہے نا خدام تھے, بہت سی اور یہ ہر قدم کی نعمتیں بنتی رہتا تھا. وہاں شبیا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خاندان والوں نے کبھی سیر ہو کے کھایا ہی نہیں زندگی بھر, کسی دن پورا پیٹ بھر کھانا کھا لیا ہو ایسا ہوا ہی نہیں. 2-2 مہینے چولہا نہیں, کھانے سے لگتا تھا 2-2 مہینے چولہا, ہی مکے میں یا مدینے میں, مدینے کا قصہ ہے وہ. مدینہ منورہ جب سلطنت اسلامیہ کا مرکز بن گیا تھا، دارالاسلام بن چکا تھا، وہاں کا قصہ ہے کہ دو دو مہینے حضور کے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، مجاہدے رہتے تھے حضور کے. تو یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ میں اس چیز یہ رکھی ہے کہ ایمان پہ جمنا ہے، اصل دین پہ جمنا ہے، مذہب کی پابندی کرنی ہے. حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ویسے نہیں ہیں. یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، ایک ایک دن کی چیز چھوڑ دی اور حالات کا بہانا. بھائی پھر امتحان کہاں ہو رہا ہے؟ دین نہیں چھوڑنے کا ہے، مذہب نہیں چھوڑنے کا ہے. تم بچوں کی کیا کریں گے؟ اس کے بغیر مجبوری ہے، بچوں کی تعلیم اس کے بغیر نہیں ہوتی. مجبوری ہے، بچوں کو بھیج دیا، یہ کیا ضرورت ہے آپ کو بھیجنے کی؟ میں بھیجو، حالات ایسے نہیں ہیں، گھر میں پڑھاؤ، ہوم اسکولنگ کرو. کل میرے پاس ایک فون، پرسوں ایک فون آیا تھا، یعنی ہمارے حیدرآباد کے پرسوں نہیں، یہ آپ کے امریکہ کے پرسوں، یعنی کل نہیں پرسوں، کہ وہ اسکول میں جو ہے نا ہماری بچی نے وہ فلاں فلاں بچے کے ساتھ میں بدتمیزی کر لی ہے، اور وہ 3000 بچے پڑھتے ہیں، اس نے سارے لوگوں کو بول بھی دیا ہے، تو ہماری تو بے عزتی ہو گئی. اب اس کو اسکول میں بھیجوں یا نہ بھیجوں، امتحان ہونے تک یہ پوچھا میرے سے. سوال یہ ہے کہ ایگزام آنے تک اس کو اسکول میں کنٹینیو بھیجوں 10th کلاس میں یا نہ بھیجوں؟ میں نے کہا اتنی بدتمیزی، طوفانی بدتمیزی ہو گئی ہے، تو اب ایگزام دلانے کا کیا ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں میرے سے. اب آپ کو پوچھنا جب چاہیے تھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ اس ماحول میں جانے کے بعد میں ایسے حالات ہوتے ہیں یہاں پر، اس وقت آپ نے پوچھا کہ اسلامی اعتبار سے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے، بہانہ لگا دیا کہ مجبوری ہے. جس کو دیکھو مجبوری کا ایک ہیلا لگایا ہوا ہے. میرے دوستو، بہت مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے حالات کا، بہت صبر سے کام لینا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مجبوری ہے، بہت مجبوریاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، جمنا بہت. اس زمانے میں دین پر جمنا ایسے ہے جیسے آپ کو اپنے ہاتھ میں لینا، انگار کے انگار کو ہاتھ میں پکڑنا. لیکن یہ کہ جتنا ہم اس کی کوشش کر لیں گے اللہ پاک مدد کرے گا، اور جتنی کوشش کر لی وہی کامیاب بن رہا ہے. بس بقدر کوشش میں اتنا کامیاب ہے. اپنی اولاد کے بارے میں بڑی بڑی خوابوں میں مت جاؤ کہ بھائی اس کو ایسا بڑا ڈاکٹر بناؤں گا، ایسا بڑا بزنس مین بناؤں گا، ایسا بڑا تاجر، ایسا بڑا انجینئر بناؤں گا، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا. وہ ٹائم نکل گیا آپ کا، وہ ٹائم نکل گیا. وہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے وہ جانے. آپ اپنی اولاد کو جہنم سے بچا کے مر جاؤ، بس ختم ہو، کچھ نہیں ہے. جب دنیا اس کی کیا ہوگی وہ خود دیکھ لے گا، وہ خود نمٹ لے گا. حالات ایسے ہیں، آپ کی مجبوریاں ہی ایسی ہیں، کیا کر سکتے. میری آپ کی مجبوری ایسی ہے زمانے میں. ایسے ہی دین پر چلنے کے معاملے میں دوسرے اور حالات جو آتے ہیں ان سب میں مجبوری کا بہانہ کر کے ایک ایک چیز دین کی چھوڑ دینا، لباس میں چھوڑ دیا، وضا قطع میں چھوڑ دیا، تہذیب تمدن میں چھوڑ دیا، شادی بیاہ میں چھوڑ دیا، خوشی اور غم میں چھوڑ دیا. ایسے ایسے مذہبی لوگوں کے ماشاء اللہ جماعت میں بھی وقت لگ رہا ہے، علماء دین سے بھی دوستی تعلقات ہیں، محنت بھی کرتے رہتے ہیں، دین کی تعلیم بھی حاصل کرا رہے ہیں اپنے بچوں کو. شادی میں کیا ہوا؟ شادی میں ساری خرافات، ساری طوفان بدتمیزی، سب کپڑوں یعنی ہر قسم کے فیشن کے ساتھ ہیں، فوٹو کھینچی جا رہی ہیں، مووی بن رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں عورتوں کے ساتھ یہاں سے وہاں تک. بڑے عجیب عجیب قصے سننے میں آتے ہیں. اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب ایک ہی اس میں چل رہے ہیں. اس وقت بولنے والا سننے والے دونوں کوئی الگ الگ کنڈیشن میں نہیں ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے، اور یہ حالات ہمارے کچھ اچھی علامت نہیں ہے، ہمارے مذہب پسند ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم مذہب سے کتنا دور ہیں وہ بتانے والی چیز ہے. ہمارے شیپ شکل میں تھوڑا مذہب نظر آ رہا ہے، لیکن مذہب ہے نہیں ابھی ہمارے پاس کچھ. ہمارے شیپ شکل میں تھوڑا اسلام کی رنگ و بو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی اسلام کی کوئی حقیقت آئی نہیں ہے یہاں پہ. جب اسلام کی حقیقت آتی ہے تو اس کے اثرات دوسرے ہوتے ہیں. وہ اسلام کی حقیقت کہاں آتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ حضرات صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے چیزوں. تو اس میں اندرونی احوال میں سے ایک چیز جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نعمتوں والے حالات آ جائیں تو شکر کرنا ہے، اور شکر میں بندگی پہ رہنا ہے. اگر مصیبتوں والے حالات آ جائیں تو صبر کرنا ہے، صبر میں بندگی پہ رہنا ہے. نعمتوں کے اندر اپنے کو کامیاب نہیں سمجھنا ہے، اس واسطے کہ ابھی امتحان ہی چل رہا ہے. مصیبتوں میں اپنے کو ناکام نہیں سمجھنا ہے، اس واسطے کہ ابھی امتحان ہی چل رہا ہے. جب آدمی مر جائے گا ایمان پر اور آخرت میں پہنچ جائے گا، تو دونوں حالتوں سے اس کا تجزیہ کیا جائے گا کہ نعمتیں فلاں فلاں دی گئی، اس نے اتنے یہ یہ کیا ہے، جب طے ہوگا کہ یہ کامیاب ہوا. اس میں مصیبتیں فلاں فلاں سبجیکٹ ہوتے ہیں نا، فلاں سبجیکٹ میں اتنے نمبر، فلاں سبجیکٹ میں اتنے نمبر، حفظ میں اتنے نمبر، تجوید میں اتنے، اردو میں اتنے، دینیات میں اتنے، ہمارے پاس مدرسے کے اندر جو ہے. نمبرات الگ الگ ہوتے ہیں، ایسے نعمتوں کے نمبرات ہیں، مصیبتوں کے نمبرات ہیں، اس کے بعد میں کامیابی ناکامی عورت کی بھی اور مرد کی بھی وہ طے کی جانے والی ہے، جب تک کچھ نہیں پتا ہے. اس لیے دنیا جب تک ہے اس وقت تک امتحان دینا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں، غایت عمر انسان من دعاء الخیر، انسان تک اکتاتا نہیں ہے خیر کے طلب کرنے سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قناعت ہونی چاہیے آدمی میں، نہ اتنا ہی حرص کا جذبہ، کمائی کا جذبہ نہیں ہونا. قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں ہر جمعے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ایک بات ضرور متنبع فرمایا کرتے تھے، اس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی روزی نہیں کھائے گا. اللہ ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی روزی پوری نہیں کھائے گا. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، اللہ سے ڈرو، کمائی کو مختصر کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ سے ڈرو، اجملوا فی الطلب، اجمال فی الطلب کہتے ہیں کمائی کو شارٹ کر دینا. ایک سٹ اپ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اتنے پیسے ہو رہے ہیں کہ کام چل جا رہا ہے، خرچہ نہیں ہے، اور جناب والا روٹی روزی چل رہی ہے، اسباب ایسے بن گئے ہیں، پھر اور کیا ضرورت ہے کہ بہت زیادہ آدمی جو ہے نا دن رات لگا دے اپنے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک لگا ہوا ہے، زندگی پوری کھپ گئی ہے. یہ بھائی تھوڑا سا کما لیا ہے اس کی باتیں کروں گا. اصل میں کمانے کے سلسلے میں اس پر کبھی مسلمان نے کام ہی نہیں کیا ہے کہ کیا ہمارے اسلاف بھی یہی کرتے تھے کہ صبح 6 بجے سے شام کے 6 بجے تک جاب کرتے تھے؟ کبھی کام غور کیا ہی نہیں ہم نے. یہ غیر مسلموں سے یہ سیٹ اپ ہمیں ملا، ہم نے ایڈیٹیو اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تجارت میں ایسا تھوڑی سیٹ اپ تھا کہ بھائی دکان کھلے گی، سال کے 12 مہینے کھلے گی، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کھلے گی، 10 بجے سے رات کے 10 بجے تک کھلے گی، نوکری ہوگی تو ایسی ہوگی، ایسا کہاں تھا؟ صحابہ میں تھا کیا ایسا؟ تابعین میں تھا کیا ایسا؟ مسلمانوں میں تھا کیا ایسا؟ یہ آیا کہاں سے ہے؟ کہ کنٹینیو جاب ہونا، عمر بھر ہونا، سال کے 12 مہینے ہونا، اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک ہونا، ہمخا کا چکا ہے. تو جن لوگوں کے نزدیک آخرت نہیں تھی، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مذہب ان کے ساتھ میں نہیں ہے، انہوں نے اپنا ایک اسکیڈول بنایا ہے کہ ہفتے میں 5 دن یہاں سے لے کے یہاں تک کمانا، اس کے بعد میں 2 دن یہاں سے یہاں تک بدماشی کرنا. ایک ان کا ایک اسکیڈول ہے بنا ہوا، دن میں ایسا کرنا، رات میں ایسا کرنا، اتنا کمانا، اتنا، یہ ایک ان کا نظام ہے. ہمارا نظام ویسا نہیں تھا، ہمارے پاس چلی نہیں پاتی، ہم نے غور ہی نہیں کیا اس بات پہ. ایسا نہیں ہے. حدیث میں تو یہ ہے کہ اجمنو فی الطلب، کمائی میں مختصر کرو، وتوکلوا علیہ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اس لیے یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا کمانے میں زیادہ. اپنی کوئی مستقل آمدنی کا سلسلہ آدمی کا ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. بقیہ یہ کہ وقت آدمی کا جب زیادہ کمائی کے اندر لگ رہا ہو تو پھر اس کو آخرت کی کمائی میں، دین کے دوسرے کاموں میں وقت نکالنے میں مدد مل رہی نہیں مل رہی، یہ دیکھا جائے گا. اب یہ تبلیغ والے پکار پکار کے عاجز ہو جاتے، کوئی ٹائم دیتے ہی، کوئی چلے میں جاتے ہی، کوئی 4 مہینے جاتے ہی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تمہارے پاس ہوں گا تم جاؤ، تم بیکار لوگ ہیں. ہر مسلمان کو دین کے لیے وقت نکالنا ہے، ہر مسلمان کو دین کے لیے وقت نکالنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت کے کام کو جیسے آسانی ہو گئی، ورنہ اگر نہ ہوتا جماعت کے کام تو بھی تو نکالنا تھا نا بھائی، کیسا نکالتے، کیا کرتے، کتنی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو گئی کہ آپ کے لیے ایک آسان راستہ، سہولت والا راستہ، اجتماعیت والی شکل دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ. بزرگان دین کے پاس جانا، ان کے پاس اپنا وقت لگانا، ان کے خانقاہوں میں ٹائم گزارنا، اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑنا، چھٹیوں میں لے جاتے، خانقاہی نظام ہی نہیں، نہ کسی کو فکر ہے کہ کوئی خانقاہی نظام ہونا چاہیے، بلکہ کوئی خانقاہی نظام ہے تو الٹی اس کی مخالفت ہے. وہ تو بےچارا چلا گیا دوسری طرف، وہ ذکر میں چلے گئے، اپن تو غفلت کے لوگ ہیں، اپن لوگ کیسے جانا بھائی ادھر. اپن غفلت کے لوگ ہیں، اپن ذکر والی رہنے کیسے جانا، اپن جہالت والے لوگ ہیں، اپن علم والی رہنے کیسے جانا. مولانا نادر، ہمارے نادر علی صاحب فرماتے ہیں نا، پروفیسر نادر علی صاحب، کہ جب مسلمان ایک کرے گا تو دعوت کو پکڑ لے گا، علم کی لین کو، تزکیے کی لین کو چھوڑ دے گا. کوئی تزکیے کو پکڑ لے گا، علم کی لین کو، دعوت کو چھوڑ دے گا. کوئی علم کو پکڑ لے گا، تزکیے کی، دعوت کی لین کو چھوڑ دے گا. فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اور کتنے بڑے فتنے کی بات وہ بول رہا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. جس نے ایک چیز کا اثبات کیا دوسرے کی نفی کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا, اس کا ایمان بچنا مشکل ہے. کیونکہ حضور نے تو وہ کام کیا, آپ کریں وہ کام بیکار ہے. امت حضور کے اس کام کو شعار بنائے ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے نا. علماء نے اس کام کو اپنایا حضور کی امتی ہونے کی حیثیت سے, نائب ہونے کی حیثیت سے نا. اگر وہ فضول حرکت ہے, وہ فضول کام ہے. کیا بول رہے ہیں آپ حضور کے بارے میں, کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ, کتنا لمیٹڈ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اندازہ نہیں ہوتا آدمی کہ اپنی بات سے کہاں جا رہا ہے اور اس کی بات کا سرکل کہاں سے کہاں تک برائی کا بنتا چلا جا رہا ہے. اور سمجھ رہا کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں, اندر سے ایمان کی باتیں نہیں رہ رہا ہے. وہ تو جب قیامت سرائے جب بھید کھولے جائیں گے قیامت میں, تب اللہ میں ایک چیز نکال کے بتائیں گے کہ بہتر ہے تو ایمان کی باتیں نہیں تھا, تو اپنے کو پتا نہیں کہاں سے کہاں تک سمجھ رہا تھا. اسی لیے کیا ہے, علم میں سب سے زیادہ نزاکت ہے, علم کی باریکی میں. علم ہو صحیح طریقے کا, بزرگان دین سے تعلق ہو صحیح طرح کا, جن کی محنت بھی ہو پھر صحیح طرح کی, جان بھی لگے اس میں, مال بھی لگے اور وقت اپنا لگے, ذکر کے لیے وقت لگے, تلاوت کے لیے وقت لگے, تسبیحات کے لیے وقت لگے, مسجد میں تھوڑا وقت گزرے, مسلمانوں کی خدمت میں وقت گزرے, دین کی اشاعت میں نشر میں وقت گزرے, دین تحریر میں سیکھنے میں وقت گزرے. ہمارے پاس ہے نہیں سب, بہت ایک آدھ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ گھنٹے بھر کے واسطے, اگر ایک تو بڑے طبقے کو اس کی بھی فکر نہیں ہے, تھوڑے طبقے کو جس کو فکر ہے وہ ابھی اس میں اتنی ہی آئی ہے کہ وہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے کوئی دین کی بات سننے کے لیے آ گئے. ہم بڑے زندہ لوگ ہیں, ہم لوگ پروگرام برابر اٹینڈ کرتے ہیں. ہمارا ابھی تو اب اس سے بھی اندازہ لگا لو کہ ابھی ہم کہاں پہ آئے ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں آئے ہیں, بہت چاہیے ہوتا ہے. اس وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں, حقیقت دین کی وہ جو ہے نا, اللہ پاک وہ مجھے آپ کو سب کو نصیب کر دے وہ چیز سیکھنے کی, وہ جاننے کی, وہ مانگنے کی, اللہ پاک سے وہ لینے کی چیز ہوتی ہے. یہ بات اس پر آ گئی کہ کمانے کے بارے میں زیادہ حص سے جو منع کیا گیا ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ جان اور مال اور وقت انسان کا وہ قیمتی ہے, آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے ہے. اگر اسی میں پورا لگ گیا, الجھ گیا وہ اس میں, تو کب بنائے گا آخرت کو؟ اسے فرمایا ہے تو انسان من دعاء الخیر. دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا, وہی مستح الشر فیئوس قنوط, اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے, مایوسی کفر ہے. یا عام طور پر جو خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں, زیادہ دوا پینے کے کھا لیا مرنے کے لیے, یا کہ سلی دے رہی, یا کہ گولی مار لی اپنے آپ کو, یہ مایوسی نہیں کرتا ہے بندہ, زندگی سے عاجز ہو کے کرتا ہے, یہ مایوسی نہیں. اور ایسے حالات کے اندر آدمی بہت پریشان بہت پریشان بہت پریشان, مایوسی تک موبت چلی جاتی, مایوسی کفر ہے. لاتے اسم الروح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں. اسلام میں مایوسی نہیں سکھائی گئی, اسلام میں آسیات اللہ پاک سے امید ہی امید ہے. ایک آدمی کے حالات اتنے پریشان کن ہوئے, اتنے پریشان کن ہوئے, سمجھ لیجیے آپ کے وہ اس کو مرنے کی نوبت آ گئی. اتنا پریشانی کیا بات ہے, مرنے کی نوبت آ گئی, مر جائے گا, جنت میں چلا جائے گا. یعنی مرنے کی نوبت آنے پر بھی مایوسی نہیں ہے اسلام میں, تو مرنا تو ہے ہی نا, اس کو اللہ کے راستے میں مرنے کی فضیلت اسی لیے ہے. یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے, فوت رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. صحابہ یہ بولتے تھے جب مرنے کی نوبت آ جاتی تھی کہ اللہ کے نام پہ جان جاری ہوگی, کامیابی کی نشانی مل گئی, اور کیا ہے, فوت رب الکعبہ, رب الکعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. اس لیے کیا, اسلام میں حالات میں پریشان نہیں ہونا, اللہ کی ذات عالی پر نظر رکھنا, دعا کرنا, اور جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے حالات میں مسئلے پر جم جانا, وہ میرے دوست اصل یہ دینداری اصل یہ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, یہ بھی بڑا عجیب مضمون ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہم نعمت رحمت چکھا دیتے ہیں تھوڑی سی, أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً, اللہ تعالیٰ نے جملہ بھی بڑا عجیب فرمایا کہ اگر ہم رحمت چکھا دیتے ہیں اس کو, من بعد ضرّاء مَسَّتْهُ, ان تکلیفوں کے بعد جو اس کو لگ گئی تھی, جو تکلیفیں لگ گئی تھی اس کے بعد تھوڑی ہم رحمت چکھا دیتے ہیں, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا حق بنتا ہے. اس کی تفسیر میں امام راضی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ ایک ہے کافر کا عقیدہ اس میں, اور ایک ہوتا ہے ایمان والے کا عقیدہ اس میں, اور ایک ہوتا ہے دیندار کا عقیدہ اس میں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام بنا دیا, لوگوں نے عزت کر دی, لوگوں نے کھانا کھلا دیا, دعوت کر دی. ہونا ہی چاہیے تھا ہمارے ساتھ, ہم ہیں ایسے, ہم دین کا کام کر رہے ہیں, ہم اتنے متقی پرہیزگار ہیں. یہ دھوکہ جو ہے نا سب لیول سے ہے, اصل میں بےمان سے لے کر دیندار تک سب لیول میں ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہی چاہیے. ایئرپورٹ پہ آ گئے, لینے کے لیے کوئی نہیں پہنچا, ہم اتنے پرانے کوئی لینے کو آیا جی. اور اگر کوئی لینے کے لیے پہنچ گیا تو ہاں ہونا ہی چاہیے ہمارے ساتھ, ہم اس کا حق رکھتے ہیں. یہ لیقولن ھذا لی, اور کافر یہی سمجھ رہا کہ مجھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے تو دینا ہی چاہیے, اس واسطے کہ مجھے حق ہے اس بات کا, میں مستحق تھا اس بات کا. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی کمالات نہیں ہے اور یہ سمجھ رہا ہے تب تو اس کا فتح ظاہر ہے, لیکن جو چیز اس کو ملی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے, تو اگر کچھ کمالات اس کے پاس ہے بھی تو امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کمالات کس کے دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اکرام تمہارا ہوا, اسی کے دیے ہوئے. تو پھر تم کو اس کا حق کہاں پہنچا, چاہتا تو دے چاہے نہ دے چاہے کھینچ لے اس کو. اور پھر اس کے بعد اسی پر قناعت نہیں ہوتی, وما اظن الساعة قائما ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. ایک بات تو یہ کہ قیامت آئے گی نہیں, یعنی یہ چیز ہمیشہ میرے پاس رہے گی, ظاہر نہیں ہوگی, یہ بھی مانا میں یہ جملہ. اور دوسرے یہ کہ اگر میں اپنے رب کے پاس میں جاؤں گا تو میرے لیے اس سے بہتر ملے گا. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده, بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک للحسنى بہترین ہے میرے لیے. ایک چیز تم کو حاصل ہے تو ایک نعمت اللہ پاک نے دے دی ہے, تو اس کی دلیل ہے کہ دوسری بھی اس کے ذمہ دینا ہے. اگر اللہ پاک نے کوئی فضل فرما دیا تو دوسرا فضل کرنا اس فضل فرمانے کا جرمانہ ہے, جو اس کے ذمہ ہے کہ جب تم نے فضل کر دیا پہلے تو تجھے بعد میں بھی کرنا پڑے گا. یہ عقائد فاسدہ ہیں, عقائد باطلہ ہیں, مشرکین کے پاس یہ ہوتا تھا. اور آج بھی اس قسم کے غلط عقیدے کے اندر لوگ مبتلا ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے, ان بےمانوں سے, تو ان کو اتنا کیوں دیا ہوا ہے, اور اب ان کو اتنا دیا ہوا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اور جب ان سے راضی ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اگر یہ اسی حالت میں مر جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے, کیوں نہیں دے گا ان کو بعد میں؟ ایک منصب اس کے بعد دوسری منصب, یہاں سے مطلب سب طوفانی بدتمیزی ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر بھی دیتے, بلکہ ناراض ہو کر ہی دنیا دیتے ہیں زیادہ, راضی ہو کر بھی دیتے ہیں, ناراض ہو کر ہی زیادہ دیتے ہیں. دنیا تو عام طور پر ناراض ہو کر ہی ملتی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے منافقین کے بارے میں, فلا ترجم کا اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی میں عذاب دینا ہے, اور پھر آخرت وتذہق انفسہم وہم کافرون, اور جہنم میں ان کو پہنچانا مقصود ہے, دنیا میں ان کو الجھائے رکھنا ہے, اس واسطے ان کو خوب دیا ہوا ہے. لولا یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن, اگر سارے کے سارے ایک ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کو اتنا دیتے کہ ان کے مکانات کی چھتیں چاندی کی ہوتی, ان کی سیڑھیاں چاندی کے ہوتے, سونے کے ہوتے, ان کو اتنا دیا جاتا. تو راضی ہو کر دینا ضروری نہیں, کوئی دیا تو اسے رضا کی دلیل نہیں ہوتی ہے. اور اگر کسی کو ایک مرتبہ دے دیا تو اس کے بیس پر اس کو دوسری مرتبہ بھی دے گا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر بھی ہمارا معاملہ, یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ سمجھنے کا ہے, جو عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب میں زیادہ تر اسلوب ویسا رہتا ہے, کیونکہ غیر مسلم خطاب کو خطاب رہتا ہے اس میں زیادہ, کیونکہ ماننے والے جو ہے نا پورے انعام والے تھے وہاں پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جو تھے نا پورے, وہ اس میں ایسے نہیں تھے نا جیسے اس زمانے کا مسلمان ہے ویسا اس زمانے کا مسلمان نہیں تھا. اور اس وجہ سے بھی بہت سے کنفیوژن پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں, تبلیغ کیسے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کافروں میں تبلیغ ہوتی, ارے حضور کے زمانے میں مسلمان کو تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی. حضور کے زمانے میں ایک آدمی مسلمان ہو گیا تو کامل مسلمان تھا, اس کو تبلیغ کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کے زمانے کے مسلمان کو تبلیغ کی ضرورت ہے کہ مسلمان بھی بولتا ہے اپنے کو, ہے بھی نہیں مسلمان, رہتا بھی نہیں اسلامی زندگی پر, اس لیے اس کو تبلیغ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے یہ جو آیتیں زیادہ تر پیش آتی ہیں ان آیتوں کا اصل مصداق جو ہے نا وہ کافر ہوتے ہیں, لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے اس کے مصداقات یعنی اس کا مطلب اپنا ہی ہوتا رہتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مختلف ہیں کہ مسلمانوں میں آ کر بھی وہ ان کی دینداری کے اعتبار سے, ان کے تقوی کے اعتبار سے, ان کی شرح کی پابندی کے اعتبار سے وہ اس پر لاگو ہوتا رہتا ہے, یہ فرماتے ہیں علماء کرام. اس میں یہاں پر بھی یہی مضمون ہے کہ ولی رجا تو ارا ربی ان اللہ الحسنہ, اللہ پاک فرما رہے فلن ربی ان الذین کفروا بما عملوا, کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں ہم ضرور بتانے والے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ان کو ضرور ایک سخت اور سخت عذاب کو چکھانے والے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور تیسری جو حالت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر وہ اعراض کرتا ہے اور ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ دعاؤں میں اور ہم کو پکارنے میں لگ جاتا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر جب اللہ پاک انعام فرمائے تو وہ اعراض کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف اقبال کرے، متوجہ ہو اور اللہ کی طرف اللہ کو اور یاد کرے. علی شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ مصیبت میں اللہ پاک اس کی مدد کرے تو نعمتوں میں وہ اللہ کو پکارتا رہے. جو آدمی نعمت میں اللہ کو یاد کرتا رہے گا، مصیبت میں جب پکارے گا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لمبائی کی صدا آ جائے گی، بندے میں آدم بول کیا بولنا ہے. اس لیے نعمتوں میں خاص طور پر اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آدمی پر سوار رہے تو پھر مصیبت میں بھی جب پکارا جاتا ہے تو اس کی فوراً مصیبت رفع کر دی جاتی ہے. وہی رحمت کا اوسر اسی وجہ سے فرمایا کہ جب آدمی کی حالت یہ ہے کہ نعمت میں تو ہمیں بھول جاتا ہے اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پکارنے لگتا ہے. تکلیف میں پکار نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ شکایت کے لہجے میں ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنے میں، حاجت مانگنے میں اپنی، اور ضرورت پوری کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا اور الحاق کرنا اور عاجزی کرنا اور بار بار مانگنا اللہ سے، یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. اور تین آیتیں رہ گئی، میں سمجھ رہا تھا ہو جائے گی لیکن بات دوسری نکل گئی، تھوڑی سی اتنی دیر ہو گئی، پھر ان شاء اللہ باقی بعد میں کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ملكنا حكم عاصر ماضي دي ملكنا وصدر قدر فرما دي ملك قصد وعار ہے خطا کار ہے. یا اللہ ظاہری اعتبار سے بھی اے اللہ بہت سے غلطیوں میں مبتلا ہے، باطنی اعتبار سے تو مولا غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. ہمارے دل کے احوال فاسد ہو گئے پروردگار، نفس شیطان سے ہم مجھے متاثر ہو گئے. مولا کریم کرم کار ہے، ان کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے حالات صحیح فرما دیجیے، ہمارے اقوال صحیح فرما دیجیے، ہمارے اعمال صحیح فرما دیجیے، ہمارے اخلاق صحیح فرما دیجیے. اے اللہ نفس شیطان کے شروع سے اور ان کے مکر سے ہمیں بچا لیجیے. قلب والی جو صفات ہیں مولا اپنے فضل کرم سے ان کو ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ان سے مفضلہ فرما دیجیے، مزین فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، فعافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. قائد غیبی کو شامل حال فرمائیے. اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائیے، دین پر جمنا نصیب فرما دیجیے. دین پر جمنے میں یا اللہ آزمائشوں سے، ابتلاء سے حفاظت فرمائیے. مولا ہم کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں، انتہائی کمزور ہیں. اے اللہ ہم امتحانات کے قابل نہیں ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. اے کریم آقا اپنے کرم سے سہولت کے ساتھ میں دین پر عمل کرا لیجیے. اے اللہ اور عافیت کے ساتھ میں ہمیں اپنے وقتوں پر حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے جن صفات کو بیان فرمایا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، اللہ ہمارے اندر سے ان کو نکال دیجیے، اور جو آپ کی پسندیدہ صفات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. جن احوال کو آپ نے بیان فرمایا کافروں کے، مشرکوں کے، نافرمانوں کے، جو آپ کو پسند نہیں ہے، ان سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری بہنوں کی، بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے کریم آپ جو احوال آپ کو پسند ہے مولا ان احوال میں ہمیں رکھیے. اے مولا کریم ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری دنیا کے حالات کو بھی صحیح فرمائیے، ہمارے آخرت کے حالات کو بھی صحیح فرمائیے. ہم سب کو نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری نصیب فرما دیجیے. قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرما دیجیے، ہماری عقلوں میں پختگی اور کمال پیدا فرما دیجیے، عقلوں میں سلامتی نصیب فرما دیجیے، فہم کو عالی بنا دیجیے. اے اللہ دین کی محنت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی محنت کا شوق پیدا فرما دیجیے، دین کی محنت کے لیے سفر اور حضر دونوں میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. دور دور کے اسفار کرنا بھی اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائیے، دیر دیر کے لیے آپ کے راستے میں چلنا بھی آسان فرمائیے. اے اللہ اپنے مقام پر بھی پوری محنت کرنے والا بنا دیجیے، اور دین کی جتنی صحیح خدمتیں ہیں مولا ان سب میں ہمیں ان سب سے ہمیں دلچسپی پیدا فرما دیجیے، ان سب کی صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائیے، اور ان سب میں برکت عطا فرمائیے، ان سب میں شرکت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے، ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، انتشار سے، خلفشار سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ روزے میں برکت عطا فرمائیے، قرضوں کو ادا فرما دیجیے. اے اللہ برکت والی حلال روزی کے دروازے عافیت کے ساتھ میں کشادہ فرما دیجیے، ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ بچا لیجیے. اے اللہ غیروں کے دلوں میں جو مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو گئی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو محبت سے بدل دیجیے. اللہ جو مسلمانوں سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اللہ اس کو حسن ظن سے مبدل فرما دیجیے. سارے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، اس ملک میں مسلمانوں کے حالات کو بالخصوص صحیح فرما دیجئے. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ اس ملک والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے، برادران ملک کو بھی ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دیجئے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیجئے، ان کو پکڑ لیجئے جیسے آپ نے قوم عاد و قوم ثمود کو پکڑا ہے. آپ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اے اللہ اور آپ کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے، آپ کے فیصلے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، آپ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے. اے کریم آقا مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ذاتی حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے، ادارے کے حالات کو بھی صحیح فرما دیجئے، اس کے اخراجات کو بھی آسان فرما دیجئے، اس کے انتظامات کو بھی آسان فرما دیجئے. اے اللہ جس ادارے سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اے اللہ اس کی بھرپور، اے اللہ اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اسے ایک محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی اللہ علیہ مبارک علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رحمتک یا ارحم. نماز کے ساڑھے 9 بجے نماز ہے تو بس 2-3 منٹ میں اذان ہو جائے گی، 2 منٹ کے بعد.